اقرا الدرود اليوم محمد وعلى اله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود به محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد.
قرآن کریم میں دین اسلام کے بارے میں جب توثیق ہوتی ہے، جب قرآن کریم نے دین اسلام کا بیان کیا ہے تو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ انسان کی کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جس کے حل کے لیے اس سے بڑھ کر کچھ اور چاہیے ہو. جو کچھ انسان کی مشکل میں زندگی میں مشکل آ سکتی ہے وہ سب کی سب اسی دین اسلام کے ذریعے سے حل ہونی ہے. ایک مسلمان میں اور مومن میں جو فرق ہے اس میں سے ایک فرق یہیں پر ہے. مسلمان دین اسلام کو مانتا ہے، دین اسلام کو قبول کرتا ہے، لیکن اپنے روح میں اس بات کا معتقد نہیں ہے کہ اس سے بہتر کوئی اور فکر نہیں ہو سکتی. مانتا ہے دین اسلام کو، لیکن اس کے باوجود اپنے نفس کے اندر، اپنے دل کی گہرائیوں میں کنونس نہیں ہوا، مطمئن نہیں ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں ہے. اب اس کی مثال ہماری زندگی کے اندر، ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر، جیسے بیمار ہے اور اس کے سامنے کوئی معالج ہے، کوئی ڈاکٹر ہے. ایک دفعہ ایک بیمار ڈاکٹر کے سامنے پہنچتا ہے تردد کے ساتھ، یعنی جانتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے لیکن 100% اطمینان نہیں ہے اس کے علاج سے مجھے شفا ملے گی یا نہیں ملے گی. پہنچ جاتا ہے ڈاکٹر کے سامنے، اس سے پوچھتا ہے مجھے بیماری کیا ہے، وہ سوال جواب کے بعد ایک بیماری کی تشخیص دیتا ہے، کہتا ہے کہ دوائی لے لو اس سے صحیح ہوگا. تردد میں رہتا ہے دوائی لوں یا نہیں لوں، ممکن ہے کھا بھی لے، کھانے کے بعد بھی شک میں رہتا ہے پتہ نہیں صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا. ایک دو دن گزر جانے کے حد تک یہ سوچتا رہتا ہے، چیک کر کے دیکھتا ہوں شاید صحیح ہو جائے، نہیں صحیح ہوا تو کسی اور کے پاس چلا جاؤں گا. مسلمان کی حالت دین اسلام کے ساتھ ایسی ہی رہتی ہے، عمل کرتا ہے دین اسلام کے اوپر اس تردد میں کہ شاید کچھ اور بھی ہو سکتا ہوگا. اچھا، اگر کسی مثال کے طور پر ڈاکٹر کے اوپر یقین نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ ڈاکٹر پہ یقین نہیں ہے تو جیسے ہی اپنی حالت میں مناسب تبدیلی نہیں دیکھے گا فوراً ڈاکٹر کو ذمہ دار قرار دے گا، کسی اور ڈاکٹر کے پاس جائے گا، چاہے وہ لاکھ اس کو سمجھاتا رہے کہ دیکھو بھائی صحت سے پہلے ایک مرحلہ گزرنا ہے ایسا جس میں اس تبدیلی نے خراب ہونا ہے. یقین نہیں کرے گا، کہے گا نہیں یہ اس کا مطلب ہے کچھ اور چکر ہو رہا ہے، یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلا جائے گا. بہت سارے لوگ دین کے معاملے میں ایسے ہی ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، جب دل چاہتا ہے عمل کرتے ہیں، ٹکراؤ نہ ہو تو عمل کرتے ہیں، جیسے ہی دل نہیں چاہتا دین نے کوئی ایسی بات کہی جس کے اندر کچھ دینا پڑے گا، اپنے دل کو مارنا پڑے گا، فوراً دین چھوڑ بیٹھتے ہیں. یا مثال کے طور پر کسی ایسی جگہ پہنچے جہاں پر دین پر عمل کرنے کے لیے کسی حرص کا مقابلہ کرنا پڑے گا، کسی لالچ کا مقابلہ کرنا پڑے گا، کسی اندرونی خواہش کو مارنا پڑے گا، فوراً دین سے دست بردار ہو جاتا ہے. اس کے مقابلے میں مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو اس دین کے اوپر مکمل ایمان لا چکا ہے. ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ تسلیم کر چکا ہے اپنے آپ کو. تسلیم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میری زندگی ہو یا موت ہو اس سے بہتر حل میرے پاس نہیں ہے، یہی حل ہے، جو کچھ بھی ہے یہی ہے، اچھا لگے یا برا لگے حل یہی حل ہے. بالکل ایک ایسے آدمی کی طرح جو اپنے ڈاکٹر کے سامنے سرنڈر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو یہ اسپیشلسٹ ہے، اس سے بڑھ کر پوری دنیا میں کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہے، اگر علاج ہونا ہے اسی سے ہونا ہے، اور اگر علاج نہیں ہوا اس سے اس کا مطلب ہے میری موت آ گئی ہے، ختم ہو گیا معاملہ. بس کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں لیتا، مطمئن ہوتا ہے کہ علاج اسی سے ہونا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو دین کے اوپر اتنا معتقد ہے. اب ہم لوگوں کی جو ایک مشکل ہے وہ اسی دین کے اوپر اتنے شدید ایمان کا نہ ہونا، اور یہ جو میں اور آپ بار بار دین سے ہٹ کر کہیں نہ کہیں اپنے راستے میں ایک ایسے راستے پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں جس کو دین نے ریکمینڈ نہیں کیا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی ہم دین کے معاملے میں مطمئن نہیں ہوئے، ورنہ دین کو چھوڑ ہی نہیں سکتے تھے۔ اس کی اگر کوئی اور صراحت کے ساتھ مثال دیکھیں تو پیاس کی مثال ہے۔ مثلا اگر کسی کو پیاس لگتی ہے تو کیا کوئی سیکنڈ اوپینین ہے کہ پانی نہ پیے؟ نہیں، کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے۔ اگر پیاس لگ رہی ہے پانی پینا ہے، ٹھنڈا ہو تو ٹھنڈا پینا ہے، ٹھنڈا نہیں ہو تو گرم پینا ہے، اچھا صاف اور ملے ستھرا ملے صاف ستھرا پینا ہے، صاف ستھرا نہیں ملا تو تھوڑا سا گندا بھی پینا ہے، ممکن ہے بہت گندا پیے لیکن کیا یہ سوچ سکتا ہے پانی نہ پینا؟ نہیں، سیکنڈ اوپینین نہیں ہے، پانی پینا ہے۔ ہمیں اپنے طور پہ سوچنا پڑے گا ہم دین کے بارے میں کتنے مطمئن ہیں، دین پر ایمان ہمارا کتنا اطمینان ہے۔ اب اس مسئلے کو اگر میں اور آپ حل کر بیٹھیں، اگر ہم حل کر سکیں کہ ہمارا دین پر ایمان اتنا مضبوط ہو جائے کہ ہمیں اس کے علاوہ کوئی فکر نظر نہ آئے، تب ہمیں سمجھ میں آئے گا غیبت کبریٰ میں جو کرنے کا کام ہے وہ کیا کام ہے۔ اس مسئلے کے اوپر چند نکات عرض ہوں گے، درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ کل بھی یہ بات عرض ہوئی کہ غیبت کبریٰ در حقیقت ایک سزا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خدا تعالیٰ نے حجت خدا کو اس لیے نہیں رکھا تھا اپنی حجت کو کہ وہ دور رہے، حجت اس لیے ہے کہ لوگوں کے ساتھ رہیں، ان کی مشکلات میں ان کو ہدایت دیں، لوگ ان کے وجود سے نفع حاصل کریں، فائدہ حاصل کریں۔ یہ کہ پردہ غیب میں گئے ہیں یہ کوئی سزا ہے؟ اگر یہ سزا ہے، ہم معتقد ہیں کہ سزا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے مقابلے میں غیبت کے اندر کام سخت ہوگا۔ کتنا سخت ہوگا؟ اگر یہ غیبت آخری حجت کی غیبت ہے تو سب سے سخت وقت یہی ہوگا، اور اگر یہ غیبت کبریٰ کا آخری زمانہ ہو اس کا مطلب ہے اس سے زیادہ سخت پھر کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ غیبت حضور کے مقابلے میں سخت ہے، آخری حجت کی غیبت سخت ترین غیبت ہوگی، اور سخت ترین غیبت کا آخری زمانہ سخت ترین زمانہ کہلائے گا۔ اب راہ حل کیا ہے ہمارے پاس؟ کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا ہمارے سامنے مشکل ایک نہیں ہے، ہمارے سامنے مشکلات بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے سامنے اگر یہ زمانہ غیبت کبریٰ کا آخری زمانہ ہو تو مشکلات میں سے کل عرض ہوا ایک مسئلہ ہمارے سامنے آئے گا، دنیاوی مشکلات۔ دنیاوی مشکلات کئی صورتوں میں ظاہر ہوں گی، مثلا قحط کی صورت میں، آسمانی آفتوں کی صورت میں، جنگوں کی صورت میں۔ اب آپ کے سامنے ایک مشکل آ گئی، کل ہم نے اس کے اوپر تھوڑے سے کمنٹس بھی کیے، حل کہاں پر ہوگا ان تمام چیزوں کا؟ ممکن ہے کوئی یہ سوچے قحط کا حل یہ ہے کہ آپ پیداوار کرو، پیداوار ہونی چاہیے، قحط کی مشکل حل ہو جائے گی۔ بیماری کا علاج یہ ہے کہ بیماری کا حل یہ ہے کہ علاج ہونا چاہیے، علاج ہوگا تو بیماری نہیں ہوگی، معاملہ حل ہو جائے گا۔ ہمارے خیال میں یہ حل صحیح ہیں، بنیادی حل یہ نہیں ہے۔ مثلا قحط آتا ہی کیوں ہے؟ خدا قحط بھیجتا ہی کیوں ہے؟ اب یہاں پر جب آپ پہنچیں گے تو ہر چیز کو دیکھنے کے دو انداز آپ کے سامنے آئیں گے۔ اس کو ذرا بہت اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ سماعت فرمائیے، بہت توجہ فرمائیے۔ نہیں اس لیے کہ کوئی نیا مطلب ہوگا آپ کے لیے، زندگی میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، نہیں سنا ہوگا، صرف مشکل یہ کتنا ہی اطمینان ہے، کتنا ہمارے ایمان حاصل ہے۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ چیزوں کو دیکھنے کے دو انداز ایسے ہیں، مثلا ہمارے معاشرے کے اندر سیکیورٹی کا ایشو ہے، امنیت اتنی زیادہ نہیں ہے، سیکیورٹی اتنی اچھی نہیں ہے۔ دو طریقہ کار یہ ہیں، ایک طریقہ کار میں یہ دیکھا جائے کہ بھائی پولیس زیادہ ہو جائے، لوگوں کے پیٹ بھرے ہوئے ہوں تو سیکیورٹی آتے آ ہی جائے گی۔ دوسرا انداز یہ ہے کہ نہیں، یہ جتنی زیادہ اور سامنے کی مصیبتیں ہیں ان کے پیچھے اصل سبب کچھ اور ہے، اصل سبب کچھ اور ہے۔ اچھا اب آپ قرآن کریم کا انداز دیکھیے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات میں غور فرمائیے، بار بار ان روایات اور قرآن کریم کی آیات کے اندر کسی اور سبب کی نشاندہی ہوتی ہے۔ مثلا قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ آئے کریمہ انتہائی جنرلائزڈ آئے ہے، اس کے اوپر ضرور غور فرمائیے۔ فما ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین پر خشکی، زمین پر اور تری میں خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہوگا، کس وجہ سے؟ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، بما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں نے کسب کیا ہے اس کی وجہ سے. قرآن کریم اور الہی بصیرت یہ کہتی ہے جتنے بھی تم حادثات، سامنے کے حادثات دیکھ رہے ہو، تم سمجھتے ہو سبب کچھ اور ہے، سبب کہیں اور نہیں ہے، اعمال کے اندر. مثلا بارش برستی ہے نہیں ہے برستی، اگر بارش برسے تو قحط نہیں ہے، نہ برسے تو قحط ہے، سبب کہاں ڈھونڈا جائے؟ آج کی مادی دنیا یقیناً بادلوں کے اندر سبب دیکھے گی، ٹیمپریچر کے اندر سبب دیکھے گی، لیکن کیا وہ یہ طے کر پائے گی کہ ٹیمپریچر کم اور زیادہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہاں پریڈکشن کر سکتے ہیں 5 دن بعد ٹیمپریچر کتنا ہوگا، کچھ اس دنیا کا ٹیمپریچر کنٹرول ہو سکتا ہے؟ آپ کچھ ایسا کریں کنٹرول ہو جائے تو شاید وہ کوئی پلاننگ بتائیں جس کے اوپر 25 سال میں جا کر شاید دنیا کے ٹیمپریچر میں کوئی 0.5 کی کمی ہو جائے، یا شاید 1% کی کمی ہو جائے. لیکن جب آپ الہی بصیرت کے سامنے آتے ہیں تو خدا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو بارش برسنے کا فینومینا ہے بظاہر بہت مادی ہے، لیکن یہ بھی مادی نہیں ہے، یہ بھی الہی ہے. الہی ہے کیا مطلب؟ اس کے پیچھے بھی خدا اذن دے گا تو برسے گی، ورنہ نہیں برسے گی. لہذا کتنی دفعہ، کتنے ہی واقعات اور آیات اور روایات میں نے اور آپ نے دیکھے سنے پڑھے ہوں گے جس کے اندر یہی تمام چیزیں کہیں اور سے آ رہی ہوتی ہیں. مثلا آپ نے اور ہم نے کتنے واقعات ایسے سنے ہوں گے جس میں کسی معصوم نے دعا کی اور بارش برس گئی. اصل نماز استسقاء کیوں ہے پھر؟ اگر بارش برسنے کا معنویت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو نماز استسقاء کیوں ہے؟ اگر بارش نہیں برستی تو خدا نے متعال کو حکم دینا چاہیے تھا کہ ہر اللہ کا بندہ ایک پودا لگائے تاکہ ٹیمپریچر کم ہو جائے، بارش جلدی برسے. نہیں، حکم دیا نماز استسقاء کو. اگر کوئی صحرا میں جاگے گا، چیخے گا، چلائے گا، اس سے ایٹماسفیئر کے ٹیمپریچر پہ کیا اثر پڑ رہا ہے کہ بارش برس جائے گی؟ لیکن حکم دیا نہیں، یہ کرو اور برسی. کتنی ہی دفعہ اصل غیر معمولی ترین واقعہ جو میں نے پڑھا اور آپ نے بھی سنا ہے یقیناً، وہ یہ کہ کوئی شخص کسی نبی کی ہڈی کو لے کر آسمان کے نیچے آتا ہے تو بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے. حسن، کسی نبی کی ہڈی کا آسمان کے نیچے آنا، دعا مانگنا اور بارش برسنا، کیا رابطہ ہے ان دونوں کا؟ بظاہر کوئی رابطہ نہیں، لیکن خدا نے متعال کا دین کہتا ہے کہ نہیں رابطہ ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمیں اور آپ کو غیبت کبریٰ کی مشکل حل کرنے کا صحیح ذریعہ ڈھونڈنا پڑے گا. غیبت کبریٰ کی مشکل کیا تھی؟ عرض ہوا، اگر یہ غیبت کبریٰ کا اختتام ہے تو ہمارے پاس روایتیں کہہ رہی ہیں موت بہت ہے، قحط ہے، آسمانی آفتیں، زلزلے ہیں، طوفان، سیلاب، جنگیں، یہ سب کا سب ہے. حل کہاں پر ہے؟ ایک حل وہ ہے جس کی طرف کل اشارہ ہوا، اپنے آپ کو تیار کریں، اپنی ریسورسز کو شیئر کر لیں، اپنے آپ کو نزدیک لے آئیں، اس سے مشکل حل ہو جائے گی. ہاں مشکل کم شاید ہو جائے، مشکل حل نہیں ہوگی. حل کیسے ہوگی؟ جب آپ اس حل کرنے پر آتے ہیں تو بیان ہوا کہ دو بصیرتیں ہیں، دیکھنے کے دو انداز ہیں. پہلے آپ یہ طے کر لیں آپ کس انداز کے معتقد ہیں. اگر آپ الہی انداز کے معتقد ہیں، یہ مشکل کو کم کرنے کے طریقے ہیں، اس سے مشکل حل نہیں ہوگی. مشکل حل کب ہوگی؟ جب آپ خدا سے رجوع کریں. دین اسلام میں ہر مشکل کا حل ذکر خدا ہے، ہر مشکل کا حل ذکر خدا ہے. ذکر خدا، اب تمام تشریحات کرنی پڑتی ہیں. ذکر خدا کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدمی تسبیح لے کے بیٹھ گیا کہیں پر، اس کو دنیا و مافیا سے کوئی تعلق نہیں، بس وہ ذکر کیے چلے جا رہا ہے. یہ خدا نے متعال فرماتا ہے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کرو اللہ کے حضور اور اس کے حضور توبہ کرو، وہ آسمان کو تمہارے اوپر گھما دے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی کمرے کے اندر بیٹھ جائے بس استغفار کرتا رہے، نہیں، یہ نہیں کہنا چاہ رہا. قرآن کریم نے بھی یہ نہیں فرمایا، ختم مرتبہ احمد اطہار ایسے نہیں تھے، کثرت سے استغفار کرتے تھے، کثرت سے ذکر خدا کرتے تھے، کثرت سے خدا سے رجوع کرتے تھے، لیکن میدان عمل میں تھے، میدان عمل میں تھے. نہ اس کو اس پر قربان کرتے تھے، نہ اس کو اس پہ قربان کرتے تھے. نہ اہل ذکر تھے جو عمل نہ کرتے ہوں، نہ اہل عمل ایسے تھے جو ذکر نہ کرتے ہوں، دونوں میدان کے اندر تھے. ہمارے ساتھ مشکل کیا ہے اس وقت؟ جو مشکل ہے وہ یہ کہ کسی بھی میدان میں نہیں. اس وقت جو ہماری مشکل ہے اس کے مقابلے میں کفار کون ہیں؟ کفار ہیں جو ایک میدان کے اندر، کون سا میدان؟ میدان عمل. وہ میدان عمل کے اندر کودے ہیں اپنی مادی دنیا کو بسانے کے لیے، بھرپور کودے، تمام ریسورسز کو جمع کیا، اپنی دنیا اپنے لیے بنا لی. البتہ اس میں بھی بہت سارے الہی قوانین کار فرما ہو رہے ہیں. خدائی قانون کیا کہتا ہے؟ خدائی قانون یہ کہتا ہے کہ اگر تم گناہ کرو اور تمہاری مادی نعمتیں کم نہ ہوں تو سمجھ جاؤ عذاب کی طرف بڑھ رہے ہو. اگر گناہ کرو اور تمہاری نعمتیں کم ہونا شروع ہو جائیں، سمجھ جاؤ خدا تمہیں ایک تنبیہ کر رہا ہے، ابھی تمہاری ہدایت کا امکان ہے، بچ سکتے ہو. اگر گناہ کرو اور مادی نعمتیں کم نہ ہوں، اس کا مطلب ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے، تم مشکل میں پھنسنے والے ہو، عذاب سے نزدیک ہو رہے ہو. بس ان کی دنیا، یورپ اور امریکہ کی دنیا میں ایک اور قانون نافذ ہوا ہے، وہ یہ کہ خدا نے تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی ہمارے سامنے بغاوت کرتا ہے تو ہم اس کو ڈھیل دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں. خدا نے تعالیٰ نے جملہ ارشاد فرمایا اذا هم مبلسون، یعنی اس موقع پر ان کو شدید دھوکہ ہو جاتا ہے. کیا دھوکہ ہوتا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، کنٹرول میں. اور اس اذا هم مبلسون پر آپ جتنا غور کریں گے انبیاء کی سیرت میں، آپ کو نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے. میں اس بات مقرر اس تشبیہ کو عرض کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں. جب نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا، کب تک نمرود دھوکے میں رہا کہ چیزیں اس کے کنٹرول میں؟ اس نے لوگوں سے کہا جمع ہو جاؤ، ہم ابراہیم کو آگ میں ڈالیں گے. کیا ضرورت تھی لوگوں کو جمع کرتا؟ خود بھی تو آگ میں ڈال سکتا تھا، ایک کمرے میں آگ لگاتا، حضرت ابراہیم کو ڈلوا دیتا. اس نے نہیں کیا، کہنے لگا چیزیں میرے کنٹرول میں، میں لوگوں کو جمع کروں گا، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ڈالوں گا تاکہ لوگوں کے دل سے احترام ختم ہو جائے ابراہیم کا، نعوذ باللہ. لوگوں سے کہا لکڑیاں لے کر آؤ، اتنی ڈھیر ساری لکڑیاں جمع کرا دیں، ایک انسان کو جلانے کے لیے اتنی تھوڑی لکڑیاں چاہیے ہوتی ہیں، اس نے جمع کروا دیں. کیوں؟ سمجھ رہا تھا چیزیں میرے کنٹرول میں. حضرت ابراہیم کو منجنیق سے مثال کے طور پر اٹھا کر آگ میں پھینکا، سمجھ رہا ہے کنٹرول ہے، سب کچھ اس کے کنٹرول میں تھا ظاہری طور پر. کب کنٹرول ختم ہوا؟ اور اس میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے ایک صاحب ایمان کو خدا پر کب تک ایمان رکھنا ہوتا ہے اپنے دل میں. جب تک حضرت ابراہیم آگ میں کودے، نمرود سمجھ رہا ہے کنٹرول ہے، سب کچھ میرے کنٹرول میں. جب ان کو آگ میں گرا لیا، اب نمرود نے کیا سوچا ہوگا؟ اس نے سوچا ہوگا چلو جی معاملہ ختم ہو گیا، جو میری رکاوٹ تھی وہ دور ہو گئی، اتنی بڑی آگ میں سے کسی زیرو کا نکلنا ممکن نہیں ہے، اب معاملہ ختم. یعنی اگر اس سے پہلے اس کے دل میں کوئی خوف ہوگا بھی کہ حضرت ابراہیم کچھ کر نہ ڈالیں، بھاگ نہ جائیں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، تو جب وہ آگ میں گرے ہوں گے تو سوچنا ہوگا اب تو کام ختم ہو گیا. اصل خدا کی نصرت اسی وقت آتی ہے جب کافر مطمئن ہوتا ہے کہ اب سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، اس وقت خدا کی نصرت میں آنا ہوتا ہے. مومن کو اس وقت تک صبر کرنا ہوتا ہے، اس وقت خدا نے مطالعہ کی نصرت آئی. اور خوبصورتی حضرت ابراہیم کے واقعے کے اندر، جس کے اوپر انسان واقعی خدا نے مطالعہ کی عظیم الشان قدرت کے سامنے سر جھکاتا ہے، وہ یہ کہ خدا نے کچھ نہیں کیا. آپشن سوچیے کیا کیا ہو سکتے تھے. مثلا حضرت ابراہیم کے خلاف آگ بھڑکائی جا رہی تھی، خدا کیا کرتا؟ بادلوں کے دو ٹکڑے بھیجتا، پانی برسا کے آگ بجھا دیتا، مشکل تھا. ایک بارش بھیجتا، بارش برستی، پانی آ جاتا، آگ بجھ جاتی، خدا یہ کر سکتا تھا، اس نے نہیں کیا. کہا ٹھیک ہے لگاؤ، کتنی آگ لگاؤ گے؟ اس نے اسباب نمرود کے ہاتھ میں چھوڑ دیے. کہا ٹھیک ہے، لیے لکڑیاں جمع کر رہا ہے، لکڑیاں جمع کر لے، لکڑیوں میں آگ لگانا چاہ رہا ہے، آگ بھی لگ جائے، آگ بھڑکانا چاہتا ہے، بھڑکا لے، سب کام کر لے. خدا لشکر بھیجے؟ نہیں. کہا ہم لشکر نہیں بھیجیں گے. مثلا فرشتوں کا لشکر بھیجتا حضرت ابراہیم کو باہر نکالنے کے لیے، کہا نہیں ہم لشکر نہیں بھیجیں گے. پانی بھیج دے؟ پانی نہیں بھیجیں گے. ہوا بھیج دیتا، اتنی تیز ہوا چلتی کہ آگ بجھ جاتی، کہا نہیں ہوا بھی نہیں بھیجیں گے. کیا کریں گے؟ اس کے بنائے ہوئے گیم میں ذرا سی چینج کریں گے، آگ سے کہیں گے جلائے نہیں. بس نہ کوئی پانی بھیجا، نہ کوئی ہوا بھیجی، نہ زمین کو بھڑکایا، کچھ نہیں کیا، اس کی جلائی ہوئی آگ سے کہا کہ اے آگ جلایا تجھے نمرود نے، لیکن تو غلام میری ہے، نہ جلا. بس اتنی سی بات، اسباب اور عوامل کو آخر وقت تک نمرود کے ہاتھ میں دے کر اچانک اپنی عظیم الشان طاقت کو، قدرت کو ظاہر کر دے کر دیکھو اسباب ہمارے ہاتھ میں، نہ اس کے ہاتھ میں. یہ آگ جلا سکتا ہے، لیکن آگ کے جلانے کی طاقت بھی ہماری دی ہوئی ہے، واپس لے لیں گے. اب میں اور آپ جب غیبت کبریٰ کے سامنے پہنچے، موت کا خطرہ ہے، قحط کا خطرہ ہے، جنگوں کا خطرہ ہے. دو بصیرتیں، دو انداز. ایک انداز یہ ہے کہ ان خطرات سے ڈرنا شروع کر دیں کہ موت تو بہت شدید ہے، قحط بہت شدید ہے، جنگ بہت شدید ہے، اس میں ہمارا کیا ہوگا. دوسرا انداز کیا ہے، یہ جتنا کچھ بھی ہو اور جس کسی نے بھی کیا ہوگا، جب بھی ہوگا، جو کوئی بھی کرے گا، آیا قدرت الہیہ سے باہر ہوگا؟ نہیں. اصل کوئی یہ کہے میں جس جہاز میں بیٹھا تھا وہ امریکہ کا بنایا ہوا تھا، امریکی پائلٹ چلا رہا تھا، چلو بات صحیح ہے. آپ کس کی لگائی ہوئی تھی؟ نمرود کی. لکڑیاں اس نے جمع کروائی، آگ اس نے لگائی، آگ اس نے بھڑکائی، حضرت ابراہیم کو اس نے ڈالا، لیکن پھر بھی اسباب خدا کے ہاتھ میں ہیں. اب کیا ہمیں موت سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، در حقیقت نہیں ہے. کیا ہمیں قحط سے، موت سے، جنگوں سے، سیلاب، زلزلہ، طوفان، ان سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں. اگر ہم صاحب ایمان ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں، خدا نے ہمیں تدبیر کا حکم دیا ہے، تدبیر بھرپور کریں گے. اس نے ہمیں حکم دیا کہ تم تدبیر کرو. لہذا جب ختمی مرتبہ جنگ بدر کے اندر تشریف فرما ہوئے، لشکر بہت چھوٹا سا، 313، سامنے 1000، 1:3، 1/3 کا ریشو لے کے چل رہے تھے. لیکن کیا انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو تم 313 لوگ ہو، کچھ نہ کرو، اب تم یہاں بیٹھ جاؤ یا میدان جنگ میں اترنا، زیادہ تیز شمشیر نہیں چلانا، میں دعا تو مانگنے والا ہوں. نہیں، سمجھ. تمام مسلمانوں کو کہا پوری طاقت استعمال کرو، جس کے پاس جتنا اسلحہ ہے لے کے میدان میں اترو، لکڑی ہے تمہارے پاس لکڑی بھی لے کر آؤ، جو جتنا اسلحہ چلا سکتا ہے اسلحہ چلائے، پھر میں دعا کروں گا، پھر میں دعا بھی کروں گا. لہذا ختم مرتبہ کی تمام تر دعاؤں کے باوجود امیر المومنین کی شمشیر بھرپور چلی، کوئی کمی نہیں ہوئی اس کے اندر، جبکہ امیر المومنین آگاہ تھے کہ ختم مرتبہ دعا فرما چکے ہیں، اب فرشتوں نے آنا ہی آنا ہے، لیکن شمشیر چلانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. بس تدبیر ہم نے کرنی ہے، تدبیر ہم بھرپور کریں گے، موت سے لڑنے کے لیے، قحط سے لڑنے کے لیے، طوفان، سیلاب، جد تمام مصیبتوں سے لڑنے کے لیے. لیکن یہ ہم جانتے ہیں کہ اصلی حل ہماری تدبیر میں نہیں ہے، اصلی حل اس کی طرف سے. اچھا، اب اگر آپ کو مجھے یہ بصیرت مل گئی کہ جو مشکل جیسی بھی ہے، حل کہیں اور ہے، اب ہمیں سوچنا پڑے گا وہ حل کہاں پر ہے. یہ تو حل نہیں ہے جو ہم تدبیر کر رہے ہیں، یہ تو اس مشکل کے مقابلے میں ایک ریئیکشن ہے، رد عمل ہے. ہم تدبیر کرنے پہ موظف ہیں، اس لیے تدبیر کر رہے ہیں، حل یہاں پہ نہیں ہے. حل کہاں پر ہے؟ جہاں سے مشکل آئی ہے وہیں پہ حل ہے. مشکل کہاں سے آئی ہے؟ ظاہر الفساد فی البر والبار بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کے نتیجے میں مصیبت آئی ہے. تو حل کہاں پر ہوگا؟ دوبارہ لوگوں کے اعمال کی اصلاح میں حل ہوگا. اعمال کو اصلاح کر لیجیے، اعمال کی اصلاح ہو گئی، آپ کا اور ہمارا حل مضبوط ہے. اس کی تشریح میں چند جملات عرض ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کل ہم نے آپ کی خدمت میں یوں ہی ارادہ نہیں بھی تھا تو بھی چند جملات بولی دیے اس پروجیکٹ کے بارے میں. کب کامیابی ملے گی؟ مثلا جب پیپر ورک اچھا ہوگا، پلاننگ اچھی ہوگی، یہ سب نہیں، یہ سب یہ کامیابی نہیں دیں گے، اس سے کامیابی نہیں ملے گی. اس سے پروجیکٹ ممکن ہے چل نکلے، اور اگر اسی سے کامیابی ملی تو ہمیں اور سٹی بینک میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اگر کامیابی ہمیں اسی سے ڈھونڈنی ہے کہ پیپر ورک کتنا اچھا ہے، فائنینس کہاں سے آئے ہیں، ہم نے کتنا مضبوط کیا، سب پھر ہمیں اور سٹی بینک میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم نے اصلی کامیابی کب ڈھونڈنی ہے، کیسے ڈھونڈنی ہے؟ اصلی کامیابی ہمیں اس وقت ملے گی جب ہمارا ایک ایک ورکر صرف اللہ کے دین کی خاطر کام کرے گا، خلوص کے ساتھ. اصل کامیابی اس وقت ملے گی، اصل کامیابی اس دن ملے گی جب ورکر میدان میں آنے سے پہلے اپنی نیت کا بھرپور جائزہ لے گا اور یہ کہہ گئے خدا تیرے دین کے ماننے والے کچھ بندے ہیں، ان کی میں خدمت کرنے جا رہا ہوں، مجھے خلوص دے دے. جب ہم علماء اخلاق سے پوچھتے ہیں نا کہ مثلا ایک مجلس پڑھنی ہے، کیا کریں مجلس صحیح پڑھیں، کہتے ہیں نماز شب پڑھو، نماز شب پڑھو. جس دن نماز شب پڑھ کے جاؤ گے مجلس صحیح. ان سے کہتے ہیں بعض اوقات مجلس پھر بھی صحیح نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں اب یہ خدا کے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں چھوڑ دو، ہمارا کوئی پروجیکٹ، میں نے عرض کیا اگر دنیاوی معیار سے باہر نکل آئے تو پھر کوئی پروجیکٹ کامیاب اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک خلوص نہیں ہوگا. کاموں میں خلوص چاہیے، بھرپور خلوص چاہیے. آپ کو ان تمام مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے جو پہلی چیز چاہیے وہ خلوص ہے. دوسری چیز، اپنے اعمال کے اوپر گرفت کیجیے، اچھی طرح گرفت کریں. وہ کیا؟ خدا کے دین سے ہٹ کر کچھ نہ کریں. کوئی مشکل مشکل نہیں ہے، کریں. خدا کے دین سے نہ ہٹیں. خدا کے دین سے اتنا ہٹیں گے مشکل اتنی بڑی ہے. جتنا ہم خدا کے دین سے دور جائیں گے ہماری مشکل بڑھتی چلی جائے گی. ابھی ہمارے سامنے جتنی بڑی مشکلات ہیں، میں حل آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں گا. اب دیکھیں ہم اس کو ثابت بھی کر سکتے ہیں. کل آپ کے سامنے صرف اشارتاً چند باتیں آپ کریں. ایک روایت پہ عمل کیا گیا، اپنی بھوک کو کنٹرول کرو. دیکھا ہاں، بہت سارے دنیاوی فائدے ہیں اس کے اندر. مثلا آپ بہت آسان کام ایک اور کر لیجئے، اپنے دوست احباب خاندان کے تعلقات ان تمام مسائل کے اندر اپنے اوپر کنٹرول کرنا سیکھ لیں. غصے میں فیصلہ مت کریں. سادہ سمجھتا ہے، غصے میں کوئی فیصلہ نہ کریں. ایک تو غصہ آنا نہیں چاہیے، اگر آ گیا ہے فیصلہ نہ کریں، خاموش ہو جائیں. یعنی جتنا بھی اندر سے آپ غصے میں، اگر آپ اس وقت فیصلہ کریں گے، دنیا کا کوئی عقل مند اس فیصلے کی تائید نہیں کرے گا. یہ تمام فیصلے غلط ہوں گے. آپ اپنے آپ کو مطمئن ہو جانے دیجیے، ٹھنڈے دل پہ آ جائیے، پھر اپنا فیصلہ کریں. چھوٹے چھوٹے پوائنٹس دین کے ہیں، ان سے زندگی بدلنی ہے. یقین فرمائیے، اگر ہم سے کوئی یہ کہنا مثلا یہ جعفر تیار ہے، اس کو چینج کرو، اس کو صحیح کرو، کیسے صحیح کیا جا سکتا ہے، تو ہم ایک علاج ہے، صرف دین پہ واپس آ جاؤ. دین پہ واپس آ جاؤ، خود بخود دنوں کے اندر چینج آئے گی، مہینے نہیں لگیں گے، دنوں کے اندر. مثال کے طور پر آپ اتنا اپنے محلے کے اندر اصرار کریں گے، کوڑا جمع ہونا چاہیے، گندگی نبٹنی چاہیے، یہ ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے. ہمارے سارے حل دنیا کے حل، پہلے خرابی لاتے ہیں پھر اس کا حل ڈھونڈتے ہیں. دین یہ کام نہیں کرتا. دین پہلے خرابی لائے پھر حل نہیں ڈھونڈتا. مثال کے طور پر دین نے اصرار اس پہ نہیں کیا کہ پولیس مضبوط ہونی چاہیے، نہیں، دین نے اصرار اس بات پہ کیا کہ اندر سے تقویٰ ہونا چاہیے. دین کا حل پولیس کے اندر نہیں ہے. دین پہلا اصرار اس بات پہ کرتا ہے تمہارے اندر کا تقویٰ مضبوط ہونا چاہیے. اگر اندر کا تقویٰ مضبوط ہوا، بہت ساری چیزیں جو دنیا مشکل میں پڑتی ہے تم مشکل میں نہیں پڑو گے. مثلا اپنے طور پر سوچے گا، اگر محلے کے اندر کوڑا نظر آ رہا ہے تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ ایک بات کی علامت ہے، اس علاقے کے لوگوں نے صفائی نصف ایمان کی روایت پر عمل نہیں کیا. انہوں نے اس روایت پہ عمل نہیں کیا. اچھا، اگر اس روایت پہ عمل کرتے تو کیا ہوتا؟ باہر کوڑا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، باہر گندگی ہونی نہیں چاہیے تھی. آپ خود سمجھ سکتے ہیں بہت آسانی سے، اگر گلی کے اندر روڈ کے اوپر کوڑا نظر آ رہا ہے، اس کی ایک سادہ سی علت ہے. وہ کیا ہے؟ اس علاقے کے لوگ دین اسلام پر عمل نہیں کر رہے. اگر عمل کرتے تو ایسا نہ ہوتا. ممکن ہے کوئی یہ کہے ٹریفک کی مشکل ہے. ٹریفک کی مشکل کیوں ہے؟ بہت سادہ سی بات، اس علاقے کے لوگ دین اسلام کے احکام پہ عمل نہیں کر رہے. کوئی کیا ٹریفک کا دین اسلام سے کیا تعلق؟ ہاں تعلق ہے. دین اسلام کہتا ہے دوسروں کو موقع دو، دوسروں کا احترام کرو، جتنا اپنے لیے اہمیت کے قائل ہو دوسروں کے لیے بھی اہمیت کے قائل ہو جاؤ. اگر واقعاً کوئی معاشرہ اس بات کو سمجھ لے کہ جتنی مجھے اہمیت ہے دوسروں کو بھی اہمیت ہے، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں پتی روڈس میں بھی ٹریفک کا کنجیشن نہیں ہوگا. اس مشکل کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، اب یہ تو میں نے ایسی مثال آپ کی خدمت میں عرض کی. اب دوبارہ آ جائیے اپنے موضوع کی طرف. غیبت کبریٰ کا فرزند اختتامی دور ہے. عظیم الشان مشکلات آئی ہیں، قحط سے لے کر جنگوں، طوفانوں، زلزلوں تک دو تہائی آبادی نے مرنا ہے. میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ تدبیر کریں گے، لیکن حل کہیں اور ہے. حل کہاں پر ہے؟ اپنے اوپر کنٹرول، اپنے اوپر کنٹرول. ایک جملہ اگر ہم لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ کنٹرول کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کی اہمیت کتنی ہے. کتنے لوگ بیمار ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے کنٹرول نہیں کیا. کنٹرول کرتے تو بیمار نہیں ہونا چاہیے تھا، مثلا اس وقت دنیا کے اندر دل کی بیماریاں کتنی رائج ہیں، آپ روایات کے اندر جا کے دیکھیے روایات معیار کیا دے رہی ہیں. فرمایا اگر یہ ہو جائے تم بیمار نہیں ہوگے. قدیم زمانے کے کچھ فلاسفرز تھے، چائنیز فلاسفرز، جن میں ٹاؤ نامی فلاسفر بہت مشہور تھا چائنا میں. یہ جو اکوپنکچر کا طریقہ علاج ہے وہ کافی حد تک بیس کرتا ہے اس کی فلاسفی کے اوپر. یہ لوگ اس بات کے معتقد تھے کہ جذبات سے، غور فرمائیے گا، جذبات سے انسان کے اعضا اچھے یا برے ہوتے ہیں. جذبات سے اگر کوئی اپنے جذبات کو کنٹرول کر لے تو اس کے جسمانی اعضا خراب نہیں ہوں گے، وہ اس بات کے معتقد تھے. مثلا ٹاؤ اپنی فلاسفی میں معتقد تھا کہ خوشی کے جذبے سے دل کنٹرول ہوتا ہے، اگر کوئی خوشی کو کنٹرول کر لے تو اس کا دل خراب نہیں ہوگا، وہ اس بات کے معتقد تھے. مثلا گردے کے لیے وہ ایک اور جذبے کا قائل تھا. جب میں روایات کو دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ روایات نے ان تمام مسائل کو اتنے آسانی سے بیان کیا ہے کہ ہم سمجھ بھی نہیں پا رہے کتنی عمیق بات کہہ دی گئی ہے. مثلا ایک سادہ سی روایت، کثرت الضحک یمیت القلب، بہت زیادہ ہنسنا دل کو مار دیتا ہے. ایک سادہ سی بات، خدا تعالیٰ نے دل کو اپنی یاد کے لیے رکھا ہے، جذبات کے اتار چڑھاؤ کے لیے نہیں رکھا. اس نے کہا جذبات کو کنٹرول میں رکھو خدا کی یاد کے ذریعے سے. ایک جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے یہ حکم نازل کیا ہے کیوں، لکی لا تاسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تاکہ اگر تمہارے ہاتھ سے کوئی چیز چلی جائے تو تم افسوس نہ کرو، اور اگر تمہارے پاس کوئی چیز آ جائے تو آپ اسے باہر نہ ہو جاؤ. خدا کی یاد کے ذریعے سے اپنے اوپر کنٹرول کرو. بس ہماری مشکلات کا حل کہاں پر ہے؟ ہماری مشکلات کا اصلی حل ہماری پلاننگ میں نہیں ہے جو ہم سوسائٹی کے لیے کریں گے، جس کا کل تھوڑا سا تذکرہ ہوا. اصلی حل ہمارا اپنے نفس کے اوپر کنٹرول میں، ہمارے نفس کے اوپر کنٹرول میں. علامہ طباطبائی اپنے استاد سے، علامہ طباطبائی تفسیر المیزان کے مصنف، اپنے استاد سے پوچھتے تھے کہ استاد آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ فرماتے ہیں نماز شب پڑھو. وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے کہا اگر دنیا میں کامیابی چاہیں تو کیا کریں؟ کہنے لگے نماز شب پڑھو. دعا دونوں چیزوں کے لیے، آخرت کے لیے بھی دنیا کے لیے بھی، فرمایا نا نماز شب پڑھو. اب ہمارے سامنے مصیبت کتنی عظیم کیوں نہ ہو، ایک حل ہمارے سامنے آیا. اب یہ جگہ ہے ہمارے ایمان کا ٹیسٹ. اگر میں بیمار ہوں اور مجھے ایک ڈاکٹر کہے تمہیں شوگر چھوڑنی پڑے گی، تو میں اس اسپیشلسٹ کی اوپینین کو احترام دیتا ہوں، کہتا ہوں ہاں اگر اس مشکل سے لڑنا ہے تو شوگر تو چھوڑنی پڑے گی. میں اور آپ غیبت کبرا کی مشکل کے سامنے ہیں، اسپیشلسٹ کیا اوپینین دے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں نماز شب پڑھو. ہم عمل نہیں کر سکتے کیا؟ علماء سے پوچھا گیا، قحط آ رہا ہے، تعاون آیا ہے، سامرہ میں تعاون آیا ہے، کیا کریں گے جان چھوٹ جائے؟ تعاون جیسی بیماری وائرل ڈیزیز ہے، وائرس کی طرح پھیل رہی ہے. فرماتے ہیں زیارت عاشورہ پڑھو، زیارت عاشورہ پڑھو، تمہیں بیماری ہاتھ نہیں لگائے گی، تم بچ جاؤ. کہیں متفق ہے؟ متفق. سب مسجدوں سے اعلان کروا دیا زیارت عاشورہ پڑھی جائے. زیارت عاشورہ پوری پابندی سے تمام شیعہ آبادی نے پڑھنا شروع کر دی. عالم یہ ہو گیا کہ ایک گلی کے اندر چار گھر شیعوں کے ہیں، چھ گھر کسی اور کے ہیں، ان چار گھروں میں کوئی موت نہیں آئی، ان چھ گھروں میں سب مر گئے. اہل سنت معتقد ہونے لگے کہ شاید شیعوں کو ان کے علماء نے کوئی دوائی دی ہے جس سے یہ بچ گئے، اور ہمیں چاہیے ہمیں بھی وہ دوائی مل جائے کہیں سے تاکہ ہم بھی بچنا شروع ہو جائیں. ایک تجربہ شدہ حل ہمارے سامنے آ گیا، اب عمل میں کیا دے رہے ہیں؟ کیوں نہیں عمل کرتے؟ یہ وہ جگہ جہاں ہمیں اپنے ایمان کو دیکھنا پڑے گا. ہم کیوں کنوینس نہیں ہیں؟ تجربے ہو چکے ہیں، تائیدات موجود ہیں، معصومین کا کلام موجود ہے، اب حل کیوں نہیں عمل میں لا رہے؟ ابھی کل آپ کے سامنے جب ہم نے ایک اقتصادی تدبیر بتائی کہ جس کے تحت قوم کی بہت ساری مشکلات حل کی جا سکتی تھی، تو آپ نے دیکھا آپ کے اندر ایکسائٹمنٹ سا آیا کہ ہاں بھائی اس کے ذریعے سے واقعی پیسہ بچایا جا سکتا ہے. چھوٹی تدبیر ہے وہ مشکل کا حل نہیں ہے، وہ صرف خدا نے متعلق کی دیوی ذمہ داری کی ادائیگی ہے. اصلی حل کہاں پر ہے؟ یہ دو چیزیں حل ہیں بھائی. نماز سے پڑھ، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا سیکھیں،
زیارت عاشورہ پہ توجہ دیں. یہ حل ہے اصلی حل. کوئی کہے آپ کن مشکلات کا حل کس چیز سے تلاش کر رہے ہیں, چاہو تو دوسرا لے لو, وہ جو ہم خود کہہ رہے ہیں کہ مصنوعی ہے, چاہو اس میں کر لو, لیکن ہم خود کہہ رہے ہیں وہ اصلی حل نہیں ہے, اصلی حل کہیں اور ہے. ہاں اگر ہم نے اس معنوی حل پر بھی توجہ دی تو وہ تدبیر ہمیں بہت فائدہ دے گی. میں نے عرض کیا ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کوئی معنوی حل لے اور تدبیر نہ کرے. نہیں, امیر المومنین تدبیر فرماتے تھے, تمام انبیاء تدبیر فرماتے تھے, ہم موظف ہیں دونوں چیزوں کے اوپر. بس آپ دونوں چیزوں پر محنت کیجئے. آپ ایک طرف سے اپنے معنویت کے اوپر محنت کیجئے. مثال کے طور پر غیب, پھر میں بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں واضح رہے, غیب کبریٰ کا زمانہ, اتنی ڈھیر ساری مشکلات. اب ایک کل رات جب میں گھر واپس گیا تو جب اپنے گھر میں انٹر ہونے لگا, فلیٹ کے سامنے, فلیٹ میں کمپاؤنڈ کے اندر کوئی پتہ نہیں کوئی تقریب کر رہا تھا شادی وغیرہ, اور خوب میوزک بج رہا تھا. تو میں سوچ رہا تھا کہ کبھی ان کو عقل آئے گی کیا کہ یہ تاریخ کے کس حساس جگہ پہ کھڑے ہوئے کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی کے ساتھ. زمانہ غیبت کبریٰ کا ہے, سخت آفتیں اور مصیبتیں سر پہ کھڑی ہوئی ہیں. اگر یہ زمانہ وہی زمانہ, سخت آفتیں اور مصیبتیں سر پہ کھڑی ہیں, خدا سے بے خبر چند لوگ ابھی تک خدا نے مطالع کے گناہ کرنے سے خوف نہیں کھا رہے, نہیں جانتے کس مصیبت میں پڑے. پھر یہ قانون سن لیجیے, انبیاء کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ عذاب سے ایک رات پہلے تک بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کل صبح عذاب ہے. یہ انبیاء کی تاریخ میں مسلسل ہے, ایک رات پہلے بھی پتہ نہیں چلتا. حضرت لوط کے سامنے فرشتے آئے, قوم لوط جمع ہو گئی ان فرشتوں کے مقابلے میں. ان فرشتوں نے حضرت لوط کو تسلی دی, کہا گھبراؤ نہیں, ایک رات کا معاملہ ہے. الیس الصبح بقریب, کیا صبح قریب نہیں ہے, یعنی کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے, چند گھنٹے کا معاملہ ہے. ہمیں یوں احساس ہو رہا ہے کہ خدا نہ کرے ہم اس طرح ایک جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پر فرشتے ہم سے کہہ رہے ہوں گے کہ الیس الصبح بقریب, کیا صبح دور ہے, تم لوگ کیوں اتنے مگن ہو. اب اس وقت میں کوئی آئے اور جھوٹ بول رہا ہو, اس سے کہنا پڑے گا بندے خدا تجھے اپنے اوپر رحم نہیں آتا, تجھے اپنے اوپر ترس نہیں آتا. بالکل ایسے جیسے کسی انسان کی شوگر 250 ہوئی بھی ہے اور وہ ابھی بھی کہہ رہا ہے مجھے مٹھائی کھانی ہے, تو آپ کیا اس سے کہیں گے؟ کہیں گے تجھے اپنے اوپر رحم نہیں آتا, تجھے اپنے بیوی بچوں پہ رحم نہیں آتا. تو اب اپنے آپ سے کیا کہیں, اپنے آپ سے کہیں غیبت کبریٰ کا اختتام دیکھ رہے ہو, کائنات میں پھیلی ہوئی مصیبتیں دیکھ رہے ہو, رحم نہیں آتا تمہیں, گناہ سے نہیں بچتے. یہ ہماری مشکل کا حال ہے. بس اگر آپ اور میں واقعاً کوئی تیاری کرنا چاہتے ہیں, اپنے نفس کو تیار کیجیے, باقی تدابیر تو ہو جائیں گی کہیں نہ کہیں, باقی تدابیر ساری حل ہو جائیں گی. اگر ہم نفس کے اوپر کنٹرول کرنا سیکھ گئے, یہ تدابیر چار چاند لگا دیں گی. اور اگر وہ نہیں سیکھا, پھر میں نے عرض کیا ان سے کچھ نہیں ہوگا. ان سے یہ ہوگا کہ اگر 1 کروڑ لوگوں نے 1 مہینے میں مرنا تھا, ممکن 1 کروڑ لوگ 3 مہینے میں مریں گے. نہ جلدی مرنے میں کوئی نقصان تھا اگر ایمان ہوتا, اور نہ دیر سے مرنے میں کوئی فائدہ ہوگا اگر بے ایمان ہے. اصل معاملہ ایمان اور بے ایمانی کا. تو جو سب سے بڑی تیاری فی زمانہ ہے, چاہے دشمنوں سے لڑنے کے معاملے میں بھی ہو. اب چند جملات آپ کی خدمت میں دشمن کے حوالے سے بھی عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایسا ہوتا ہے کہ ہم حل جانتے ہیں, اس حل کو سمجھتے بھی ہیں, دشمن کو دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں شاید یہ حل اس دشمن کے لیے کافی نہیں ہے, اس دشمن کے لیے حل کوئی اور ہوگا. مثلا ختم مرتبہ میدان بدر میں تشریف فرما ہوا, ادھر سے 1000 کفار کا لشکر ہے مسلح, ادھر سے مومنین 313 بہت کم اسلحے کے ساتھ میدان نبرد کے اندر تشریف لائے. ہم نے پڑھا اور سنا کہ جناب نبی اکرم نے دعا فرمائی, اللہ کے فرشتے نازل ہوئے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ہم نے 5000 فرشتے ارسال کیے. صحیح ہے, ہم اور آپ نے اس میدان کے بارے میں نبی کی دعا سنی اور قرآن کی تائید سنی کہ 5000 فرشتے آئے تھے. ختم ہو گیا معاملہ. اب ایک اور سناریو,
کوئی میدان نہیں ہے، ادھر سے کچھ قوموں کے پاس میزائل ہیں، ادھر سے کچھ اور قوموں کے پاس میزائل ہیں، ان کے پاس میزائل بہت چھوٹے چھوٹے سے ہیں، ان کے پاس میزائل بہت بڑے ہیں، ان کے پاس میزائل پسماندہ سے ہیں، ٹیکنالوجی اتنی اچھی نہیں ہے، سامنے ٹیکنالوجی بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہے، اب حل کیا ہے؟ اب ہم کہیں کہ وہی حل ہے جو جنگ بدر میں نبی نے دیا تھا، کوئی کہا نہیں وہ ابو سفیان کے لشکر کے مقابلے میں تو چل جائے گا، ایٹامک میزائلس کے بارے میں نہیں چلے گا، کیا کہتے ہیں آپ کا ذہن؟ وہاں چلے گا یا نہیں چلے گا؟ یہاں حل کوئی اور ہے؟ نہیں، یہاں بھی یہی حل ہے، کیوں؟ دین خدا ابد تک کے لیے آیا ہے، اس میں ٹیکنالوجی کی تبدیلی سے حل تبدیل نہیں ہوں گے، یہ بات ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، جب ہم دشمن کی طاقت کو دیکھتے ہیں اچانک ہمارا دل اندر سے وسوسہ کرنے لگتا ہے، شاید وہ پرانے حل ان پہ نہیں چلیں گے، کچھ اور ہوگا، نہیں کچھ اور نہیں ہے، حل یہی حل ہے، اگر گزشتہ زمانے میں ایسا تھا کہ میدان نبض میں جانے سے پہلے خدا کا ذکر کثرت سے کرتے تھے، آج بھی یہی ہے، آج بھی یہی ہے، پہلے وہ شمشیر لے کے آتے تھے، اب ایٹامک میزائل لے کر آئیں گے، لیکن حل وہی حل ہے، دو حل نہیں ہے، ایک ہی حل ہے، ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اصل یہ ایران عراق کی جنگ بہت سارے سبق دے گئی، اس نے بہت سبق دیے، اور اخیراً یہ جو حزب اللہ کی جنگ تھی، جو جتنے پرانے نسخے تھے ان سب کی کامیابی نے ثابت کیا کہ ہم ابھی بھی وہی کارآمد نسخہ ہیں، کوئی نیا نسخہ نہیں چاہیے، وہی سب کارآمد ہے، اب جس جملے بہت کہے جا سکتے ہیں، مثلاً قدیم زمانے میں لوگ امیر المومنین کے نام کو مدد کے لیے پکارتے تھے، آج اٹامک میزائل کے مقابلے میں کس کو پکاریں گے؟ اب بھی امیر المومنین کو ہی پکارنا، قدیم زمانے میں لوگ مصیبت میں پڑتے تھے کہتے تھے یا حسین، نصرت آتی تھی، آج کے زمانے میں کس کو پکارنا؟ ابھی بھی یا حسین، قدیم زمانے میں جب کسی سخت مصیبت میں پڑتے تھے کسی کو پکارنے لگتے تھے، بی بی کا نام لے کر پکارتے تھے، کہتے تھے بی بی نصرت کر دیں، ایٹامک میزائل کے مقابلے میں کس کو پکاریں گے؟ وہی بی بی کو پکاریں گے، میں نہیں کہہ رہا تدبیر نہیں کریں گے، پرانے والے بھی تدبیر کرتے تھے، ہم بھی تدبیر کریں گے، پرانے والے شمشیر سے تدبیر کرتے تھے، ہم جتنی طاقت ہوگی اس سے تدبیر کریں گے، لیکن پکارنا پھر وہی ہے، وہی دعائے توسل ہے، کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی ہے، جنگ وہی ہے، ابزار آلات تبدیل ہوئے ہیں، حقائق تبدیل نہیں ہوئے ہیں، 1987 میں ابھی دیکھیں گریٹ ڈپریشن آیا ہوا، بہت زبردست اقتصادی صورتحال دنیا کی خراب ہوئی ہے، امریکہ، یورپ، فلاں فلاں، 1987 میں ایک دن آیا تھا، ایک جمعہ آیا تھا جس کو بلیک فرائیڈے کہا جاتا تھا، 1987 میں، شروع کہاں سے ہوا تھا؟ شروع اس طرح سے ہوا تھا کہ امریکن وار شپس جو ہیں وہ خلیج فارس کے اندر داخل ہوئیں، عرب ممالک سب کے سب ایران کے خلاف صدام کی مدد کر رہے تھے، کویت ان میں سے آگے آگے تھا، کویت بہت آگے آگے تھا، کویت کو اس آگے رہنے کی صدا بعد میں صدام نے خود دیے، صدام نے جب حملہ کیا تو کویت پہ ہی حملہ کیا، کویت اس زمانے میں صدام کی حمایت میں بہت آگے تھا، ایرانیوں نے ایک موقع پر عربوں کو بالاخص کویت کو ایک پیغام دینا تھا کہ تم بہت آگے ہو صدام کی حمایت میں، اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں، امریکی جب بحری جہاز خلیج فارس میں پہلی دفعہ آئے تھے وہ بھی کویت کے کہنے پہ آئے تھے، کویت نے امریکی نیوی سے درخواست کی تھی کہ آپ ہمارے ٹینکرز کو پیٹرول دیں، تو وہ آگے آگے چل رہے تھے، کویت کے ٹینکرز پیچھے چلتے تھے، تو ایرانی کویت سے بہت بگڑے ہوئے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کویت پر ایک میزائل ماریں گے، کویت کے اوپر ایک میزائل ماریں گے، اچھا اب ساری دنیا کو یہ پتا تھا کہ امریکہ پرشین گلف میں آیا ہے، خلیج فارس میں امریکہ اور ایران کی جنگ ہو سکتی ہے، اب صورتحال یہ تھی کہ اگر امریکہ ایران کی جنگ جلدی ختم ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے اقتصادی طور پر خرچہ اتنا نہیں ہوگا، لیکن اگر امریکہ ایران کی جنگ لمبی چلے گی تو خرچہ بہت زیادہ ہوگا، اب ساری دنیا یہ دیکھ رہی تھی ایران امریکہ کی جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی، ہوئی تو کتنا عرصہ چلے گی، اگر زیادہ عرصہ چلے گی تو امریکہ کی اقتصادی حالت خراب ہو جائے گی، اس پس منظر میں جب ساری دنیا اس بات کو دیکھ رہی تھی جنگ کتنے عرصے چلے گی، اگر زیادہ عرصے چلے گی تو امریکہ میں اقتصادی حالت خراب ہو جائے گی، پھر امریکہ میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے، ہم ایران نے فیصلہ کیا کہ ہم کویت کے اوپر ایک میزائل ماریں گے، اچھا جب میزائل ٹیکنالوجی جو استعمال ہو رہی تھی، انقلاب کو آئے بھی 9 سال ہوئے تھے، 8 سال ہوئے تھے، اتنی اچھی ٹیکنالوجی نہیں تھی. چانسز آف ایرر کہتے ہیں، آپ نے ایک جگہ سوچی ہے کہ یہاں پہ گرانا ہے، کتنا چانسز آف ایرر ہے؟ تو چانسز آف ایرر 50 میٹرز تھا، 50 میٹر دور بھی گر سکتا تھا. اب وہ جو چلانے والا تھا وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا. کیوں؟ اس نے چلانا تھا، پر ٹیکنالوجی میں جو ایرر دینا تھا 50 میٹر کا ایرر دینا تھا. قسمت ہو تو جگہ پہ لگے، قسمت ہو تو 50 میٹر دور لگے. اس کو ایک جگہ دے دی گئی نقشے کے اندر، پینسل سے پوائنٹ کر کے دے دیا گیا، بھائی یہاں پہ گرانا ہے. اب وہ کھڑا ہوا ہے اپنا میزائل لے کر، اس نے میزائل فائر کرنا ہے. اس نے میزائل فائر کیا، میزائل ہوا میں گیا. یہ میزائل ہوا میں جانے کے بعد ایک صحیح راستے پہ چلتے ہوئے اچانک اس نے کرو لیا، گھوما، اور گھومنے کے بعد بالکل اس جگہ گرا جہاں پینسل کا نقطہ بنا تھا کہ یہاں پہ گرنا چاہیے اس کو، بالکل جا کے اس جگہ گر گیا. اچھا، یہ جو گھومنا تھا میزائل کا، اس نے اقتصادی بلیک آؤٹ کروا دیا امریکہ کے اندر. وہ کس طریقے سے؟ یہ جو میزائل گھوما، اچھا سیدھا سادہ میزائل ہو تو گھومتا یا نہیں گھومتا؟ نہیں، وہ نہیں گھومتا. سیدھا میزائل یوں جائے گا یوں جا کے گر جائے گا. جب یہ میزائل گھوما تو پوری دنیا کو ایک میسج ملا کہ ایران کے پاس میزائل ٹیکنالوجی بہت تیز پیش رفتہ ہے، بہت ترقی یافتہ ہے. اتنی ترقی یافتہ ہے کہ اتنا بڑا میزائل اتنی دور سے ریموٹ کنٹرول سے گھمانے کے قابل ہیں یہ لوگ. اس خطرے پر کہ اب جو جنگ ہوئی تو وہ بڑی لمبی مدت چلے گی، سرمایہ داروں نے امریکہ سے اپنا پیسہ کھینچنا شروع کر دیا. اس وقت بلیک فرائیڈے آ گیا تھا، بہت سارے سرمایہ داروں نے کھڑکیوں سے کود کے خودکشی کی تھی. صحیح ہے، اس لڑکے سے پوچھا گیا، جوان سے، یہ جو تم نے میزائل فائر کیا یہ گھوما کیسے؟ اسے گھومنا نہیں چاہیے تھا، اس کو سیدھا جانا چاہیے تھا. کہنے لگا، میں جب میزائل فائر کرنے لگا تو مجھے پتا تھا کہ ہمارا میزائل فائر کرنا کتنے زیادہ پیغامات دے سکتا ہے دنیا کو. اگر غلط جگہ گرتا تو پیغام کیا ملتا دنیا کو؟ کہ ایران کی ٹیکنالوجی بیکار ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے. جتنا اس نے غلط جگہ گرنا تھا دشمن کو طاقت ملنی تھی، اور جتنا اس نے صحیح جگہ گرنا تھا دشمن کے حوصلے پست ہونے تھے. کہنے لگا، میں جب فائر کرنے لگا تو میں نے ایک دفعہ رک کر اہل بیت سے توسل کیا. میں نے کہا، مولا ہم میں طاقت اتنی تھی، اس سے زیادہ ہم میں طاقت نہیں ہے. آپ کے نام کی خاطر لڑ رہے ہیں، دشمن آپ کا دشمن ہے، آپ کے نام کی خاطر لڑ رہے ہیں. ہم یہ کر سکتے تھے، ہم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تھے. باقی معاملہ آپ کے ہاتھ میں، آپ جس طرح چاہیں، آپ ہماری عزت چاہتے ہیں، اس کو صحیح ہدف پہ گرا دیں. اگر ہمیں دشمن کے سامنے کم دیکھنا چاہتے ہیں، کہیں اور گرا دیں، آپ کے ہاتھ میں. یہی حل ہے، ابھی بھی یہی حل ہے. آپ میزائل بھی فائر کر رہے ہیں، وہی نعرہ حیدری چاہیے، وہی سیدہ سے توسل چاہیے، وہی سید الشہداء کا ذکر چاہیے. اسی نے مشکل کو حل کرنا ہے، لیکن پاکیزہ دل چاہیے، ایک پاکیزگی چاہیے دل کے اندر. کیسی پاکیزگی؟ خلوص ہو، زندگی میں گناہوں سے دوری ہو، عبادات میں خدا محتال کے لیے تڑپ ہو. اگر یہ سب کچھ ہو، خود بخود باقی چیزیں حاصل ہوں گی، خود بخود حاصل ہوں گی. ہم لوگ اتنے زیادہ دعا کرتے ہیں نا کہ خدا کی نصرت آ جائے، خدا اپنی نصرت بھیج دے، خدا اپنی نصرت بھیج دے. یا مثلا ہم دعا کرتے ہیں، مولا کا ظہور جلدی ہو، مولا کا ظہور جلدی ہو. مولانا جلال الدین رومی نے ایک مصرع کہا، بہت عالی مصرع، کہنے لگے، آپ کم جو تشنگی آور بدس، کہتے ہیں پانی کم مانگو پیاس بڑھانا شروع کر دو. پانی کم مانگو پیاس بڑھاؤ. کیوں؟ اگر تم نے پیاس بڑھائی، خود بخود خدا پانی بھیجے گا. اور اگر تمہارے اندر پیاس نہیں ہوئی تو تم جتنا پانی مانگو گے پانی نصیب نہیں ہوگا. ہم اور آپ خدا سے کہتے ہیں، خدا ظہور میں تعجیل کر، ظہور میں تعجیل کر. اندر سے پیاس ہے امام کے لیے؟ اگر اندر سے پیاس بن جائے کہ امام کا ظہور ہو تو خدا کیوں روکے گا؟ اور اگر اندر سے پیاس نہیں ہے، پھر آپ لاکھ کہتے رہو اجل فرج ہوں، اجل فرج ہوں، ظہور نہیں ہوگا. ہماری مشکل یہ نہیں ہے کہ ہم خدا سے پانی مانگیں، ہماری مشکل یہ اپنی پیاس بڑھائیں کسی طریقے سے. یہ پوری دنیا اسی قانون کے تحت ہے، بس کوئی مشکل مشکل نہیں ہے اگر ہم صحیح راستے پر ہیں، اور کوئی مشکل ہم حل نہیں کر پائیں گے اگر ہم غلط راستے پر ہیں. اور باقی یہ تدبیر، یہ بات کا معاملہ ہے. بس آپ نے اور میں نے اگر زندگی میں جد و جہد کرنی ہے امام کے ظہور کے لیے، امام کی نصرت کے لیے، اپنی زندگی کو تبدیل کرنا سیکھیں. زندگی کو تبدیل کریں کیا کریں؟ دو ظاہری عمل آپ کی خدمت میں عرض ہوئے، نماز شب پہ توجہ دیں، زیارت عاشور پہ توجہ دیں، اپنی اخلاقی صورتحال کو سنوارئیں۔ جھوٹ کے ساتھ اللہ کے دین کی نصرت نہیں ہو سکتی، منافقت کے ساتھ، غیبت کے ساتھ، عدم خلوص کے ساتھ خدا کے دین کی نصرت نہیں ہو سکتی۔ اگر ہمیں واقعی حل چاہیے اپنے آپ کو سنوارنا پڑے گا۔ مثلا ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہمارے گھروں کے اندر میاں بیوی کے جھگڑے، بچوں باپ کے جھگڑے، والدین اور بچوں کے جھگڑے چلتے رہیں گے اور ہم میں سے کوئی امام کی نصرت کرنے والا بن جائے گا، نہیں ہوگا ایسا۔ اللہ کا دین پامال ہوتے ہوئے وہاں سے نصرت نہیں آتی، مطمئن رہیے اس بات کے اوپر۔ ہمیں یہ سب صحیح کرنا پڑے گا تب ہم نصرت کرنے کے قابل ہوں گے۔ ایک عارف نے ایک موقع پر اپنے استاد سے کہا کہ آغا، کیا میں امام کی خدمت پہ پہنچ سکتا ہوں؟ کیا مشکل ہے مثلا میں امام کی خدمت پہ کیوں نہیں کر پہنچ سکتا؟ فرمایا، کل تم نے گلی میں کھڑے ہو کر بچوں کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کی تھی، تم سمجھتے ہو اس غصے کے ساتھ جو تمہارے اندر ہے امام کی خدمت میں پہنچ جاؤ گے؟ یہ رکاوٹ ہے تمہاری۔ ہم سمجھ رہے ہیں نماز اول وقت نہیں پڑھیں گے، نماز بے توجہی کے ساتھ پڑھیں گے، پیسوں کے معاملے میں دیانتداری نہیں دکھائیں گے، وعدوں کی وفا نہیں کریں گے، لوگوں کے ساتھ وہی کریں گے جو دل چاہے گا، اور ہم امام کے ناصر بن جائیں گے۔ کیسے بنے گا یہ راستہ؟ وہ راستہ ہے ہی نہیں۔ اگر کسی نے اس راستے پر چلنا ہے، راستہ صرف وہ راستہ ہے جو اہل بیت نے پہلے بیان کیا، اسی سچائی کا راستہ، اسی خلوص کا راستہ، اسی پہ چلتے ہوئے نصرت ہونی ہے، کوئی اور قانون نہیں بنے گا۔ یہ کتاب خدا آ چکی ہے، اہل بیت کے کلمات ہم تک پہنچ چکے ہیں، اب کوئی کہے کوئی نئی چیز آئے گی، نئی چیز نہیں آئے گی، حل یہیں پر ہے۔ بس عزیزان محترم، آپ اور میں پوری توجہ کے ساتھ اپنے حالات پہ غور کریں، اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں، تب ہم نصرت امام کے لیے تیار ہوں گے۔ اور باقی جو میں نے آپ کی خدمت میں اور چیزیں کہیں، تدبیر کے حوالے سے، پروگرام کے حوالے سے، پلاننگ کے حوالے سے، یہ سب چیزیں بعد میں مفید ہوں گی۔ اور اگر انہی چیزوں سے معاملہ حل ہونا ہوتا تو یہودی خدا کے مقابلے میں جیت جاتے تھے۔ کیوں خدا